بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال میں کیا ہے کہ جو مکہ ہی میں رہتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور وہ کون سا حج کرتے ہیں؟ جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں وہ 8 تاریخ کو احرام باندھتے ہیں اور حج کے لیے چلے جاتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ عمرہ اور حج کو ایک سفر میں جمع کریں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن بہرحال اگر وہ بھی چاہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں، ایسا کریں تو پھر عمرے کا احرام ان کو الگ باندھنا پڑے گا اور اس کے بعد ان کو بھی قربانی کرنی پڑے گی. تمام انبیاء نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دیتے رہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے عالم اروا میں متعارف کرایا گیا؟ اس بشارت کے لیے اس طرح کی کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نبوت دی تو ان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ اس کی بشارت انسانوں کو دے دے، چنانچہ وہ یہ بشارت دیتے رہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ برائے مہربانی مثال دے کر واضح کر دیں. صلہ رحمی ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے، رحم کا رشتہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہم محبت کا تعلق قائم کریں، ان کے حقوق ادا کریں، ان پر کوئی مصیبت اور تکلیف آئے تو ان کی مدد کریں. ظاہر ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو انسانوں کا محتاج اور محتاج علیہ کر کے پیدا کیا ہے. یہاں ہر انسان کسی نہ کسی پہلو سے محتاج ہے، کسی نہ کسی پہلو سے محتاج علیہ ہے. اور اس میں جو خاندان وجود میں آتا ہے، جو رشتہ داریاں اور قرابتیں وجود میں آتی ہیں، ان کو حق قرار دیا ہے، یعنی ان کا حق زیادہ قائم کیا ہے تاکہ فطری جذبات کے ساتھ انسانیت کی صلاح و فلاح کا کام کیا جا سکے. موجودہ تمدن کے المیوں میں سے ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ اس نے خاندانی نظام کو منتشر کر دیا ہے، ورنہ اصل میں یہ سارا نظام انسان کے ذوف کو پیش نظر رکھ کے قائم کیا گیا ہے. تو اس میں جو حقوق قائم ہوتے ہیں وہ الہی حقوق ہیں. یعنی رسالت بعد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی دین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جس طرح بہت سے دوسرے پہلوؤں کو نمایاں کیا، اس کو بھی نمایاں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور صلہ رحمی کرو. گویا دوسرا بڑا حکم ہے یہ کہ اپنے اعزاء اقربا، اپنے قریبی لوگ جو ہیں، ان کے حقوق بھی پورے کیے جائیں، اور اگر ان کی کوئی ضرورت ہے تو اس کو آدمی اپنی ضرورت سمجھے اور ممکن حد تک اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اگر جانور ساتھ لے جانے کی بجائے وہاں سے ہی خرید کر قربانی کرنے کی نیت ہو تو اس صورت میں احرام اتارنے کا کیا اصول ہوگا؟ اگر آپ نے قربانی کا جانور وہاں سے خریدا ہے اور آپ احرام باندھے ہوئے ہیں تو جیسے ہی آپ نے جانور خرید لیا اس کے بعد پھر آپ احرام نہیں کھول سکتے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے. آپ نے البیان کا آغاز 7ویں باب سے کیوں کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص حکمت ہے؟ بقیہ قرآن کا ترجمہ اور حواشی کے لیے کتنا صبر کرنا ہوگا؟ صبر تو دین کی روح ہے، یہ جتنا بھی آپ کر سکیں کم ہے. باقی یہ ہے کہ اصل میں جو ایک خاص طریقے کا ترجمہ کرنا چاہتا تھا، میرا خیال یہ تھا کہ اگر اس میں آخری صورتوں میں کامیابی ہو جاتی ہے، وہاں بہت ایجاز ہے، یعنی قرآن مجید کی زبان آخری صورتوں میں اس طرح کی ہے کہ اس میں یعنی ایک جملے کے اور دوسرے جملے کے درمیان کے بہت سے جملے مقدر اور محذوف ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میرا خیال تھا کہ اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو پھر میں یہ تجربہ ابتدائی حصے پر کروں گا، اس وجہ سے میں نے اس کو مقدم کیا تھا، اور کوئی خاص وجہ نہیں. اب میں نے شروع سے کیا ہوا ہے، سورہ بقرہ چھپ رہی ہے اشراق میں، اور امید ہے انشاءاللہ آل عمران شروع ہو جائے گی. دین میں وہ ہر چیز ممنوع ہے جو سٹیٹس سمبل بن جائے، تو کیا آج کل میکڈونلڈ اور فرائیڈ چکن کینٹکی کے اور پیزا ہٹ اور چائنیز ہوٹلز اور پی سی اور اواری وغیرہ بھی سٹیٹس نہیں، جبکہ ملک کے ایک حصے میں اتنی غربت ہے؟ اس کا تعلق آدمی کے احساس سے ہوتا ہے، یعنی وہ کسی موقع پر اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز میں ایک نمائش کے لیے کر رہا ہوں تو اس کو اس پہ لعنت بھیجنی چاہیے. اور بسا اوقات آدمی کسی تمدنی یا اجتماعی ضرورت کے تحت اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو اس موقع کے اوپر کوئی نمائش کا پہلو بھی نہیں ہوتا. تاہم جس حد تک بھی ممکن ہو اپنے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، رہن سہن میں اعتدال کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. میری کچھ حق مہر کی رقم بینک میں جمع ہے جس کا مجھے سالانہ نفع ملتا ہے، اس سے میں اپنی ضروریات زندگی کے اخراجات برداشت کرتی ہوں. میرا خاوند ذمہ داری کرتا ہے، کوئی مزدوری نہیں کرتا. ذمہ داری سے جو غلہ ہم کماتے ہیں اسے بمشکل سال بھر کا گزارا ہوتا ہے. مزید اخراجات اس جمع شدہ رقم سے کرتی ہوں، کہ ایسا کرنا میرے لیے درست ہے؟ دیکھیے میری بہن، بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی منفعت ملتی ہے وہ ہوتی تو سود ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ سود دین میں ممنوع ہے. اس لیے کسی ممنوع چیز کو میں جائز تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ کی ضرورت ایسی ہے کہ وہ مجبوری کی نوعیت اختیار کر گئی ہے تو یہ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ اللہ مجبوریوں کی رعایت دیتے ہیں اور ایسے موقعوں پر یا تو گناہ کم ہو جاتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو ایسی مجبوری کے عالم میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ سے معافی ضرور مانگتے رہنا چاہیے. کم سے کم خدا کے ساتھ یہ تعلق قائم رہے کہ بندہ ایک چیز کو غلط سمجھتا ہے اور اپنی مجبوری کے احساس کے ساتھ اس سے استفادہ کر رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی زینتیں ظاہر نہ کرو. اگر کوئی عورت چہرے کا پردہ نہیں کرتی لیکن باقی جسم ڈھانپ لیتی ہے مگر بناؤ سنگار بہت کرتی ہے, جیسے عام طور پر میک اپ وغیرہ, لپسٹک لگانا, اس کے بارے میں صحیح طریقہ سنت بتائیں. دیکھیے بیوی, بات یہ ہے کہ خواتین کا آرائش کرنا, کچھ بناؤ سنگار کرنا, کچھ زینت کی چیزیں پہننا, یہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے. اس لیے دین نے اس کو منع تو نہیں کیا, البتہ یہ کہ اس کی نمائش کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کی نمائش کے دائیات نہیں ہونے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دی کہ جو نمائش کا ذریعہ بننے والی چیزیں ہیں ان کو چھپایا جائے, اور جو چیزیں آپ سے آپ ظاہر ہوتی ہیں ان کے بارے میں البتہ کوئی پابندی نہیں. پھر ایک دائرہ بتا دیا کہ جس میں یہ پابندی نہیں, یعنی انسان کا جو اپنا ملنے جلنے کا دائرہ ہوتا ہے اس کو متعین کر دیا, جس کو محرم اعزاز کہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے آرائش اپنی جگہ پر ایک فطری تقاضا ہے, اس کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا. بس یہ ہے کہ یہ چیز باقی رہنی چاہیے کہ اس دین کی بنیادی اقدار میں سے سب سے بڑی قدر خواتین کے لیے حیا ہے, اور زیب و زینت کی نمائش یہ اللہ کو ناپسند ہے. اس کو ایک دائرے کے اندر رہنا چاہیے جس حد تک بھی ممکن ہو سکتا ہے. چہرے کے پردے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ دین میں کوئی لازم نہیں کیا گیا. کوئی خاتون اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے. جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ قرآن مجید میں بالکل واضح ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بالکل واضح ہیں. اس میں حضور نے بھی بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ وہ کیا حصے ہیں جسم کے جن کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے اور کیا ہیں کہ جن کو نمایاں کیا جا سکتا ہے. نمازوں کے اوقات دن اور رات کے اوقات کے حساب سے تھے. اگر ایسے مقام پر جیسے کہ ناروے اور سویڈن میں سردیوں میں کئی نمازوں کے اوقات آتے ہی نہیں, میں تو پانچ وقت کی نماز کس طرح ادا کی جائے گی, اور یہ قطب شمالی اور جنوبی میں جہاں رات اور دن چھ مہینے کے ہوتے ہیں وہاں کیا ہوگا؟ اصولی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو دین میں احکام دیے جاتے ہیں وہ انسانوں کے غالب احوال کے لحاظ سے دیے جاتے ہیں, ایسا ہی کرنا ممکن ہے. اس کے بعد اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے. جب کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اس موقع کے اوپر اہل علم اجتہاد کرتے ہیں. چنانچہ ان علاقوں میں جو مسلمان رہتے ہیں انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس میں اجتہاد کر لیا ہوا ہے. کچھ لوگ مقامی وقت کو جس طرح گھڑیوں میں تقسیم کرتے ہیں اسی طریقے سے نماز پڑھ لیتے ہیں, میرے نزدیک اس میں بھی کوئی حرج نہیں. کچھ لوگ بیت اللہ کے اوقات کے لحاظ سے نماز پڑھتے رہتے ہیں, یہ بھی اجتہاد کی ایک نوعیت ہے اور اس کو بھی جائز قرار دیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ جو قریب میں علاقے ہیں ان کے الٹ پھیر کے لحاظ سے وقت مقرر کر لیتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. کل کو انسان اگر چاند پر جا کر قانونی بنا لے گا تو ظاہر ہے کہ میں بیت اللہ کا بھی کوئی نشان بنانا پڑے گا قبلہ مقرر کرنے کے لیے. تو یہ اجتہادی امور ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی, تندرستی اور دین کا علم مزید حاصل کرنے اور مزید عمل کرنے اور اسی طرح دین کی تبلیغ حکمت سے کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. میرا دل کرتا ہے کہ آپ روزانہ درس دیں اور زیادہ دیر تک دیتے رہیں. بس جیسے ہی میں یہ کام کرنا شروع کر دوں گا پھر آپ کا دل نہیں کرے گا. یہی حکمت اللہ کے پیغمبر نے سکھائی ہے, حضور نے یہی لوگوں کو تعلیم دی, اور صحابہ کرام میں سے ایک بڑے جلیل القدر صحابی سے لوگوں نے ایسا ہی مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حضور نے ہم کو یہ بتایا تھا کہ لوگوں کو وقفے سے نصیحت کرنی چاہیے, وقفے سے دین بتانا چاہیے, ورنہ وہ اس سے گریزہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اچھا ہے دین کے سیکھنے کی پیاس باقی رہنی چاہیے, نہ کہ اس سے بیزاری پیدا ہو جائے. کیا مقابلے کے امتحان کے ذریعے سے جاب لینا ٹھیک عمل ہے؟ ہاں, اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ یہ تو آپ اپنے آپ کو ایک خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ کیسے معلوم ہوا کہ فرزند کی قربانی کو خواب میں حضرت ابراہیم کو دکھانے کا مقصد ان کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا ہے؟ خواب کی یہ تعبیر کیا آپ کی ہے یا پیغمبر کی, اللہ تعالیٰ کی؟ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو نافذ کیا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پیش نظر کیا تھا. اللہ تعالیٰ کوئی عوض حکم تو نہیں دیتے. تو یہ دین میں تدبر کے مواقع ہوتے ہیں, اگر آدمی تھوڑا سا کر لے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہی کیا کہ اسماعیل کو بیت اللہ کی خدمت کے لیے لے لیا, اور یہ معلوم ہو گیا کہ اصل میں یہی مطالبہ تھا جو کیا گیا تھا. عقیقے کی قربانی کا کیا فلسفہ ہے؟ کیا یہی جو آپ نے بیان کیا؟ عقیقے کی قربانی کے بارے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ عرب جاہلیت میں یہ رسم ہوتی تھی کہ جب کبھی بھی کسی کے ہاں کوئی اولاد ہوتی تو لوگ کوئی بکرا یا کوئی اس طرح قربانی کرتے اور پھر اس کے خون سے اس کے سر کے اوپر ایک مالش سی کر دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے یہ عقیقہ بالکل پسند نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اگر تم شکرانے کی قربانی کرنا چاہو تو کر سکتے, بس اس سے زیادہ کوئی بات نہیں. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تین بار خواب آیا. پہلی بار آیا تو انہوں نے اونٹوں کو قربان کیا, دوبارہ آنے پر زیادہ اونٹوں کی قربانی دی, لیکن تیسری بار آنے پر حضرت اسماعیل کی قربانی دی. اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بس ایک قصہ ہے, میں نے بھی سنا ہے لیکن یہ کسی مستند طریقے سے بیان نہیں ہوا. قربانی کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ کیا اسے خود کھانا چاہیے یا غرباء میں تقسیم کرنا افضل ہے؟ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں, غریبوں کو بھی اس میں ضرور حصہ دیجیے. بس ایک توازن کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. ہمارے فقہا نے اس معاملے میں بڑی اچھی بات کر دی ہوئی ہے کہ بھائی آپ ایک حصہ اپنے اہل ویال کھا لیجئے, دوسرا کچھ اپنے اعزاء کو بھیج دیجئے اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیجئے. کوئی شرعی تقسیم نہیں ہے لیکن ایک اچھی بات ہے اگر اس کا لحاظ رکھا جائے تو. تاہم حضور نے بتا دیا کہ آدمی سارا ہی کھانا چاہے تو کھا لیں. ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں کہ جو سارا ہی کھانے کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. آخر وہ آپ نے دیکھا نا وہ کفارے کے معاملے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اب تو روزے رکھنے پڑیں گے دو مہینے کے, انہوں نے کہا جی حضور اگر میں روزہ نہیں باندھ سکتا تو پہلے ہی کہہ توڑتا, تو چاہیے کہ آپ دو مہینے کے. انہوں نے کہا مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. انہوں نے کہا جی میں تو سب سے زیادہ مسکین, میرے پاس کہاں. انہوں نے کہا اچھا انتظار کرو تھوڑی دیر کے لیے. تو اتنی دیر میں کوئی لوگ کھجورے لے آئے تو آپ نے کہا جاؤ یہ جا کے مسکینوں کو کھلا دو. انہوں نے کہا جی مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں ہے. تو آپ پھنس دیے, آپ نے کہا جاؤ خود کھا لو. تو ایسے ایسے قربانی کرنے والے مسکین بھی ہو سکتے ہیں کہ جو خود ہی سارا گوشت کھا جائے. ہمارے یہاں اکثر دینی مزاج کے لوگ اپنی خواتین کو برقع پہننے پر مجبور کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں گھر سے لڑکیاں برقع پہن کر آتی ہیں اور کالج میں ان کے گلے میں دوپٹہ بھی نہیں ہوتا. کیا پردہ واقعی پورا برقع پہننا ہے؟ دین میں جو آداب بتائے گئے ہیں میں ان پر بڑے تفصیلی لیکچر دے چکا ہوں, از راہ کرم ان کو سن لیجیے. اس میں یہ بات بالکل میں نے واضح کر دی ہے کہ یہ خواتین کے لیے کیا آداب کیا حدود ہیں. اس میں برقع پہننا کوئی لازم نہیں ہے. اگر وہ ایک اچھی چادر لے لیتی ہیں اور گھر سے نکلتی ہیں تو یہ بہت کافی ہوگی. اصل میں اس طرح کے تشددات ہی ہوتے ہیں جس کا پھر رد عمل یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد لوگ سب پابندیوں کو توڑ دیتے ہیں. تو جس جگہ اللہ اللہ کے پیغمبر نے کھڑا کیا وہیں کھڑا رہنا چاہیے. قربانی کے جانوروں کا کیا تعین منصوص ہے؟ کیا مرغی بطخ کی قربانی جائز ہے؟ یہ چیز ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ قربانی کن جانوروں کی جائے گی. یہ کم و بیش وہی جانور ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہیمت الانعام کی تفصیل کرتے ہوئے کر دیا ہے. جہاں کہا نا من المیز اثنین و من البکر اثنین اور اسی طرح اونٹ اور اس طرح, تو یہ اسی کی قربانی عام طور پہ ہوتی ہے اور یہی قربانی ایک سنت کے طور پر جاری بھی ہے. اور اس میں بہرحال مینڈے کی قربانی کو اس اعتبار سے فضیلت حاصل ہے کہ روایتوں میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فدیے میں قربانی کے لیے کہا سیدنا ابراہیم نے مینڈے کی قربانی کی. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اگر آپ مرغی بطخ ہی قربان کرنا چاہتے ہو تو بسم اللہ وہ بھی کر دیجیے, اللہ چاہے گا تو قبول کر لے گا. ہمایوں ابن جریر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے بجائے اسحاق کو قربانی کے لیے لٹایا تھا, برائے کرم وضاحت فرما دیں. یہ چیز قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے. آپ کو اس میں اگر اطمینان کرنا ہو تو امام حمید بن فرائل کا بڑا مشہور رسالہ ہے الرائے السیف من هو الذبی, ذبی کون ہے کے نام سے اردو میں ترجمہ ہو چکا, اس کو پڑھ لیجئے, اس میں یہ سارے دلائل بیان ہو گئے. تو یہ بات بالکل غلط ہے, قرآن مجید کے بھی خلاف ہے. اور اگر یہ بات نہ مانی جائے تو پھر تو ہمارے دین کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ سیدنا اسماعیل کے تعلق کی وجہ سے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم ہوئی. قرآن مجید میں جو شہید کا ذکر خاص طور پر آیا ہے وہ کس لیے ہے اور کس مفہوم میں آیا ہے؟ قرآن مجید میں شہید کا لفظ کئی معنی میں آیا ہے, یعنی اللہ کے دین کی گواہی دینے کے مفہوم میں بھی آیا ہے اور اس لیے بھی آیا ہے کہ لوگ اپنی جانیں قربان کر کے اللہ کے حضور میں گواہ بنے, اور صحابہ کرام کی اس جماعت کے لیے بھی آیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے منصب پر فائز کیا. تو کئی معنی میں یہ آیا ہے. شہید کے رزق کا جو ذکر ہوا ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ وہ زندگی جس میں شہداء ہیں وہ ہے تو ایک نوعیت کی زندگی, لیکن کیسی زندگی ہے اس کا ہم شعور نہیں رکھتے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم یرزقون, ان کو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں حاصل ہو رہی ہیں. یہ کس کس شکل میں حاصل ہو رہی ہیں اس کا ہم یہاں کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. یہ امور متشابہات ہیں, اللہ ہی اس کا راز جانتے ہیں. بہرحال اجمالاً ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جیسے ہی وہ یہاں دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے لیے ایک نوعیت کی زندگی ہے جو شروع ہو گئی ہے. صحابہ کرام کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ وہ شہادت الناس کے منصب پر فائز تھے، ان کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا تھا جیسے ان کو رسولوں کا کرتا ہے. کیا اس سے پہلے رسولوں کے صحابہ بھی اسی طرح شہادت کے منصب پر فائز تھے؟ باقیوں کے بارے میں ہم تو نہیں جانتے، لیکن بنی اسرائیل کے بارے میں تو قرآن واضح طور پر بتاتا نا کہ ان کو ایسے ہی منتخب کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انی فضلتکم علی علم من العالمین، ہم نے ان کا انتخاب کیا باقاعدہ، اور بنی اسرائیل 2000 سال تک اس منصب پر فائز ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ اصلاً تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہی ہیں. تبوک کے موقع پر سیدنا ابوبکر نے اپنا پورا مال دے دیا جبکہ حضرت عمر نے آدھا مال دیا اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا. ان دونوں میں سے صحیح رویہ کون سا ہے؟ دونوں ہی رویہ اپنی اپنی جگہ صحیح. ایسے معاملات شرعی نہیں ہوتے، قانونی نہیں ہوتے. اس میں تو بندہ اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور اس کے جذبات، احساسات اور اس کے شعور کے لحاظ سے ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے. والدہ کی وفات پر ان کی روح کے ایصال ثواب کے سلسلے میں اولاد کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ اسلام میں ایصال ثواب کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے. یہ لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ جو چیز نہیں ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور جو ان کے کرنے کی ہے وہ نہیں کرتے. ہر نماز میں دعا کیجیے، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے والدین یاد آئیں خاص طور پر ان کے لیے دعا کریں. مسجد میں جائیں تو دعا کریں، بیت اللہ میں جائیں تو دعا کریں. تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اور یہی چیز اگر اللہ چاہے گا تو ان کے لیے نافع ہوگی. اس سلسلے میں اگر اولاد گھر میں قرآن شریف پڑھ رہی ہو تو کیا اہل محلہ رشتہ دار اس میں شرکت کر سکتے ہیں؟ قرآن شریف ہدایت کے لیے پڑھنا چاہیے، یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں اترا. کسی گزشتہ لیکچر میں آپ نے اہل تشیعوں کے عقیدہ امامت کو پاپائیت سے مشابہ قرار دیا تھا. واضح فرما دیں کہ اہل تشیعوں کا عقیدہ امامت کیا ہے اور پاپائیت کیا ہے. ان کا عقیدہ امامت یہ ہے کہ جو حکمران ہے یہ مسلمان اپنے رائے سے منتخب نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ مانا جائے گا کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمرانی کے منصب کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو پھر اس میں وہ سارے اختیارات ماننے پڑیں گے جنہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ ان کے جو ائمہ تھے ان کے بارے میں وہ یہی رائے رکھتے تھے. بعد میں ان کے یہاں غیبت صغرا ہو گئی، اس میں جن لوگوں کو وکلا کا درجہ حاصل ہے ان کے بارے میں بھی یہی صورتحال رہی. اور بعد میں انہوں نے جو ولایت فقیہ کا تصور قائم کیا جس کے تحت اب ایران کی حکومت قائم ہے اس میں بھی ایسے ہے. ولایت فقیہ کے جو اختیارات ہیں وہ بڑے غیر معمولی اختیارات ہیں. جب چاہے جس شخص کو یہ منصب حاصل ہوتا ہے ان کے دستور کی روح سے وہ تمام اداروں کو معطل کر سکتا ہے، اور اس کے احکام پھر آخری حجت ہوتے ہیں. اس کے سامنے کسی کے لیے دم مارنے کی کوئی گنجائش نہیں. انتخابات، قوم کی رائے، لوگوں کا نقطہ نظر، اہل شورا کی رائے سب باطل ہو جاتی ہے. یہ باقاعدہ ان کے ہاں طے ہے یہ بات، اور یہی پاپائیت. رامدی صاحب آپ برا نہ مانیے گا کیونکہ سوال ہی کچھ اس طرح کا ہے، اگر آپ مسلمان نہ ہوتے اور غیر مسلم ہوتے تو تب بھی آپ اسی طرح اسلام کا اقرار کرتے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے یا اپنے کسی اور مذہب کی تبلیغ کرتے؟ میں بڑی دیانتداری کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ سوال میں نے کئی مرتبہ خلوت میں اپنے آپ سے کیا اور مجھے اس کا جواب یہ ملا کہ میں جس ماحول میں پیدا ہوا تھا وہ خالص صوفیانہ ماحول تھا. اس میں سارا دین بالکل مسخ تھا. اس میں بدعات کا پورا کارخانہ تھا جس کو میں نے اپنے گرد و پیش میں دیکھا. جس خداوند نے مجھے اس سے نکلنے کی توفیق دی ہے، میرا ایمان ہے کہ میں غیر مسلم ہوتا تو اللہ مجھے اس سے بھی نکال لیتا. یہ ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو وائلنس ہے یہ بھی اصل میں اسلام کا ایک ناگزیر حصہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں تو بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام امن کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام انسانی جان کی حفاظت کا دین ہے. جس دین میں یہ لافانی بات کہی گئی ہو کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کی جان لی، اور دیکھیے وہاں مسلمان کا ذکر نہیں ہے، کسی ایک انسان کی جان لی بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اس سے زیادہ امن کا کوئی پیغام نہیں ہو سکتا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اسلام کے ساتھ دہشت گردی اور تشدد کو ملحق کر دیا گیا ہے. اسلام میں جو جنگ اور جہاد ہے وہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے، اور وہ میں اور آپ نہیں کرتے. میں آگے اگلا لیکچر دے رہا ہوں اس میں واضح کروں گا دلائل کے ساتھ. وہ ایک منظم حکومت کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دو چار آدمی جتھا بنائیں اور پھر اپنی مرضی سے لوگوں کو کافر قرار دے کر جو جی چاہے ان کے اوپر قانون نافذ کرنا شروع کر دیں. یہ بدترین جرم ہے دین میں. اور کسی انسان کے خلاف کوئی اقدام کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچنا چاہیے کہ اس کی سزا ابدی جہنم ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. تو اس لیے اسلام وائلنس کا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ سیکولرزم کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ اسلام کی خارجہ پالیسی اور نظام الحکم کیا ہے؟ خارجہ پالیسی تو حالات کے لحاظ سے ہم خود بنائیں گے. اصولی باتیں البتہ ہم پر واضح کر دی گئی ہیں, اور ان اصولی باتوں میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ بات قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے کہ لوگوں حق کے لیے گواہی دینے والے بنو, حق کے لیے گواہی دینے والے بنو دنیا کے سارے انسانوں کے معاملے میں, خواہ وہ مسلمان ہوں خواہ وہ غیر مسلم ہوں, تم کو ہر حال میں حق کا گواہ بن کر رہنا ہے. قوامین بالقسط شہداء للہ, یہ قرآن مجید کے الفاظ میں فرمایا, لا یجرمنکم شنان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب التقوى. کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم تقوی عدل کے خلاف کوئی بات کرو. یاد رکھو انصاف کی بات کرو اور انصاف کا عمل کرو, یہ تقوی سے زیادہ قریب. تو یہی اسلام کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ہے. دوسرا پہلو بھی میں نے ابھی واضح کیا اور انشاءاللہ مزید واضح کروں گا کہ ہم ظلم اور عدوان کے خلاف ہیں. ظلم اور عدوان جہاں ہوگا ہمارے پاس طاقت ہوگی, ہم اس کو کچل دیں گے. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ تدبیر کی نوعیت کی ہے, وہ مسلمانوں کی مصلحت کے لحاظ سے اختیار کی جا سکتی ہیں. سیکولرزم کے دو استعمالات ہیں. ایک استعمال وہ ہے جس پر اب لوگ بہت اصرار کرنے لگ گئے, اور وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ مذہبی رواداری قائم کی جا سکے. اس کے اس مفہوم کے لحاظ سے اسلام سے بڑھ کر کسی نے مذہبی رواداری کی تعلیم نہیں دی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسٹیٹ کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس کو ہم کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں. ہماری شریعت میں جس طرح فرد کے لیے احکام ہیں, بالکل اسی طریقے سے اسٹیٹ کے لیے بھی احکام ہیں. تو مسلمانوں کی ریاست جہاں قائم ہوگی, جہاں ان کو اکثریت حاصل ہوگی, وہاں ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے پابند ہیں کہ وہ اسٹیٹ کی سطح پر دین کے وہ احکام نافذ کریں. تو اس لحاظ سے ہم سیکولر نہیں ہو سکتے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شرعاً درست ہے, اگر آپ کا عقیدہ میں کوئی فساد نہیں ہے اور آپ محض محبت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر پیش نظر یہ ہے کہ کوئی حاضر ناظر ہے اور کوئی سن رہا ہے اور کوئی جواب دے گا, تو یہ اللہ کی صفات ہیں, ان کا احساس رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے جائیں گے تو ایک بدترین شرک بن جائے گا. 12 ربیع الاول کو اتفاق مسجد میں خطاب جمعہ میں یہ فرمایا گیا کہ اس میں سلام بھی ہو جاتا ہے درود بھی, جبکہ درود ابراہیم میں صرف درود پڑھا جاتا ہے. السلام علیک ایو النبی کہہ کر بات پوری ہو جاتی ہے. سلامتی کی دعا کرنا یا سلام پیش کرنا یا تحیہ پیش کرنا, یہ دین میں حکم دیا گیا اس کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اسی طریقے سے آپ کے لیے بلندی درجات کی دعا کرنا, درود کیا ہے, بلندی درجات کی دعا ہے. تو یہ آپ اسلوب بھی اختیار کر سکتے ہیں, اور جو حضور کا اپنا سکھایا ہوا اسلوب ہے اس میں یہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں, ان کو بھی اختیار کر سکتے ہیں. التحیات میں آپ نے ہم کو ایک طریقے سے سکھایا, اور جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں دوسرے طریقے سے سکھا دیا. دونوں کو جمع کر لیجیے, اور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر الفاظ میں تو یہ پوری بات ادا ہو جاتی ہے. غیر مسلموں کا اترا ہوا لباس پہننا جائز ہے, ہاں اس میں کوئی حرج نہیں, پہن سکتے ہیں آپ, اپنے اپنے ذوق کی بات ہے لیکن پہن سکتے ہیں. پروفیسر طاہر القادری صاحب نے اپنی سیاسی جماعت میں کلچرل ونگ کے عنوان کے تحت مختلف اداکاروں اور اداکاراؤں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے, ان کا یہ فعل کس حد تک اسلامی قرار دیا جا سکتا ہے؟ پروفیسر طاہر القادری صاحب بھائی خود دین کے عالم ہیں, اور ظاہر ہے کہ دین کے علماء کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو کام بھی کر دیں وہ اسلامی ہو جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کے پاس کون سا علم تھا جس کے ذریعے سے انہوں نے تخت حاضر کیا؟ اس علم کے بارے میں اسلام کی رہنمائی کیا ہے؟ بس اتنی بات مجھ کو معلوم ہے جتنی قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ الذی عندہ علم من الکتاب, اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے قانون کا ایک علم تھا. یہ سائنس اللہ کے قانون کا علم ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کے قانون کا ایک علم تھا اس کے پاس. کیا علم تھا, اس کی نوعیت کیا تھی, یہ وضاحت نہیں ہوئی. تاہم اس کا کرشمہ یہ تھا, بہرحال جو سائنس کا علم ہے وہ بھی قانون خداوندی کا علم ہے, اس کے کرشمے ہم روز دیکھ رہے ہیں. کلنٹن صاحب وہاں تقریر کرتے ہیں, ایک سیکنڈ میں ہم یہاں سن رہے ہوتے ہیں. تو وہ اسی طریقے سے چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لے آئے. اگر کوئی برائی اس قدر عام ہو جائے کہ وہ برائی برائی نہ لگے تو انسان کو اپنے آپ کو اس حالت سے نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ صورت انسان کے لیے کبھی واقع نہیں ہوتی. وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے لے. شعور کے بغیر انسان حقیقی طور پر صراط مستقیم پر عملی طور پر چلنا مشکل ہے. اس پر روشنی ڈالے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانی شعور اس طرح کا واقع ہوا ہے کہ اس پہ جس طریقے سے ایک چیز کا ادراک اس کو آمادہ عمل کرتا ہے, فہم سوچ اور سمجھ کرتی ہے, ایسی طرح تخویف یعنی کسی اندیشے اور کسی خوف سے بھی وہ متنبہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں. نورم و کتاب مبین, اس آیت مبارکہ میں کیا نور اور کتاب ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں یا پھر واو کے معنی اور کر کے دو چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں؟ اس کو قرآن نے آیت پوری پڑھے تو آگے خود واضح کر دیا ہے کہ اس سے ایک ہی چیز مراد ہے اور اللہ کی کتاب. شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ شریعت اسلامی کے ماخذ قرآن و سنت کے کس اصول کے تحت کیے جاتے ہیں؟ شریعت تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہے جو ابدی ہے, ہمیشہ کے لیے ہے, مسلمان قیامت تک اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. فقہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے جس میں شریعت کی روشنی میں یا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں ہم قانون سازی کرتے ہیں. تو یہ قانون جو انسان بناتے ہیں یہ ظاہر قابل تغیر ہوتا ہے. آج ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو ہم اختیار کریں, کل اس میں تبدیلی کر لیں. تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں کے درمیان, اور اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. شریعت اسلامی کے ماخذ قرآن و سنت کے کس اصول کے تحت کیے جاتے ہیں؟ شریعت کا ماخذ تو قرآن ہے اور سنت ہے انبیاء علیہ السلام کی, اس کے اور کوئی ماخذ نہیں ہے, بس یہ دونوں ہی ماخذ ہیں. اور یہ دونوں ماخذ جو ہیں یہ بالکل قطعیت کے ساتھ معلوم ہے ہم کو کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین دیا تو انہی دو ماخذ سے دیا, اور اس پر اس پوری امت کا نسلاً بعد نسلاً اجماع ہے. اگر کوئی شوہر روزی کی تلاش میں ہے اور بے شمار پریشانیوں کو ذہن میں لیے گھر آتا ہے اور تھوڑی سی ترش روئی سے بولتا ہے, تو ایسے موقع پر ایک بیوی کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر تو کر چکا جو اس نے کرنا تھا, اب تو بیوی کو کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. تو اس کو بہرحال صورتحال کا ادراک کرنا چاہیے, کیونکہ زندگی ایڈجسٹمنٹ, کسر و انکسار, ایک دوسرے کا لحاظ کرنے اور ایک دوسرے کی صورتحال کے اندر کھڑے ہو کر اور اس کے ذہن میں بیٹھ کر معاملہ کرنے چلتی ہے. تو اس وجہ سے شوہر تو کر چکا, اب بیوی کو کرنا. اگر بیوی پردہ کرنے سے انکار کر دے تو اس کے ساتھ سختی یا زبردستی کی جائے گی. اگر وہ زبردستی پردہ کر بھی لے لیکن دل نہ ہو تو کیا یہ زبردستی صحیح ہے؟ زبردستی کسی معاملے میں بھی نہیں کرنی چاہیے. زبردستی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا. آپ شعور بیدار کیجئے, بات کو واضح کیجئے, حکمت کے ساتھ بات سمجھائیے. یہی طریقہ اس زمانے میں موزوں طریقہ ہے. یہ زبردستی کے حالات گزر گئے, بہت مشکل آپ یہ کرنا. کیا محفوظ اور غیر محفوظ مقامات پر چہرے کا پردہ لازمی ہے؟ چہرے کا پردہ کہیں بھی لازمی نہیں ہے. کیا لڑکی کا ولی یا بیٹی کا باپ زبردستی لڑکی کی شادی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ شادی بیٹے یا بیٹی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. شادی تو اصل میں یا لڑکا کرتا ہے یا لڑکی کرتی ہے. اولاد کی سرپرستی کر کے اور اپنی تائید اس میں شامل کر کے ہمیں شادی کرنی چاہیے, اور اولاد کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن یہ کہ زبردستی کچھ نہیں کیا جا سکتا. آج کل ہم اکثر اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ بیٹے نے ماں یا بھائی نے بہن کو بدکاری کے جرم میں قتل کر دیا, اسے یہ لوگ آنر کلنگ کہتے ہیں. عدالت بھی ایسے لوگوں کو بری کر دیتی ہے. اسلام کی روح سے وضاحت کرنے, اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا کہ آدمی کو ہر حال میں عدالت میں آنا چاہیے. اگر وہ مقدمہ لانا چاہتا ہے تو وہاں آئے. اسلام نام ہی اپنے جذبات کو قانون اور قاعدے کا پابند کرنے کا ہے. میری والدہ کا گزشتہ جمعہ کو انتقال ہو گیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. آپ سب مل جائیں گے, ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے. کچھ سوالات رہ گئے ہیں, ان شاء اللہ اگلے دس میں اللہ مغفر لحینا شاہدنا قائدنا صغیرنا کبیرنا اللہم نہیتہ منا فہل اسلام اللہم اغفر لہا ورحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.